السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب المناقب، فضائل و مناقب کا بیان. صحیح بخاری، حدیث نمبر 3525. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 3525 ہے. جیسے کہ پچھلی حدیث ہم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی پڑھی تھی، اور وہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے تھے کہ ایکچولی خاندان قبیلہ، یعنی غفار جو قبیلہ تھا، قبیلہ غفار، وہاں پر اس کا ذکر آیا تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تم جانتے ہو کہ یہ قبیلہ مین شاہراہ پر رہتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے؟ یعنی تم ان سے سیف نہیں رہ سکو گے، تو تم کیوں ان کو مار رہے ہو؟ ورنہ یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. تو ایکچولی وہاں پر پھر قبیلے کا ذکر آیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے ایمان لانے کی وجہ سے بعض اوقات وہ پورے قبیلے والوں کے لیے بابرکت ثابت ہوتا ہے. کہ ایک شخص اگر ایک قبیلے سے یا خاندان سے ایمان لاتا ہے یا اچھائی کی کوشش کرتا ہے، تو باقی کے خاندان والے، قبیلے والے بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. تو کسی ایک شخص کا ایمان لانا، بعض اوقات کسی ایک شخص کا اچھے اخلاق پر قائم ہونا، سب کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے. ابھی آگے حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 3525. ہم لوگوں نے وہ والی احادیث چھوڑ دی ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے، جن سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری خود کی سیرت اور اخلاق اور کردار میں فائدہ ہوتا ہے، ہم انہیں احادیث کو لیں گے. الحمدللہ ہر حدیث اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ایکچولی کچھ احادیث اس زمانے کے قبائل کے تعلق سے، جن قبائل کو آج ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہیں، ان احادیث کو ہم لے رہے ہیں. اس کا جو عنوان تھا پیچھے، کہ جو شخص اسلامی جاہلیت میں اپنی نسبت اپنے باپ دادا کی طرف کرے، اسی میں کی حدیث نمبر 3525. ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے، کہا ہم سے عمر بن مرہ نے، اور ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب سورہ شعراء کی آیت اتری کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، جو قریش کے خاندان سے تھے. اسی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے جو مختلف خاندان ہیں، ان کو بھی رسول اکرم نے یہاں پر دعوت دی. اور اس حدیث سے ہمیں دو تین بہت ہی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، کہ جب بھی اچھائی کی جو شروعات ہوگی یا عمل کرنے کے لیے ہم جب پہل کریں گے، تو اپنے گھر والوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروعات کی جائے گی. کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، ایک فارسی کی کہاوت بھی کہ پہلے خیش بعد درویش، کہ پہلے آپ کے خاندان، عز و اقارب ضروری ہے، اس کے بعد جو باہر کے لوگ آتے ہیں. تو یہاں پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق پھر کس طرح سے عمل کیا، کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اور قریش کے قبیلے کے جو مختلف خاندان تھے، یعنی آپ کے دادا پر دادا کے جو بھائیوں کے بچے تھے، بیٹے تھے، یا وہ خاندان والے، ان کو بھی بلایا. کیونکہ آپ تو بنو ہاشم سے تھے، اور جو ان کے بھائی گزرے ہوں گے، جیسے بنی فہر ہے، بنی عدی ہے، جو تھے تو قریش کے ہی قبیلے سے، لیکن مختلف اس میں کے الگ الگ جو شاخیں تھیں، وہ لوگوں کو تو آپ نے سب سے پہلے ان کو بلایا، اور آپ نے پھر الگ الگ قبائل کو دعوت دی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور ان کو اسلام کی دعوت دی. آپ کو یاد ہوا کہ جو آپ کے چچا، یعنی ابو لہب جو تھا، جب آپ نے تمام خاندان والوں کو بلایا دعوت دے کر، اور ان کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی، تو سب سے پہلے ابو لہب مخالفت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ تم نے ہمارا دن برباد کیا، تم نے یہ بات کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا کہ شروع سے ہی، یعنی اسلام کی جب بات سنی، تو تب سے ہی ابو لہب کو اسلام سے چڑ تھی. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت تھی، اسے محروم ہی رکھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمیں کس کو انوائٹ کرنا چاہیے، خیر کی طرف یا نیکی کی طرف؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا، اپنے رشتہ داروں کو کوئی خیر کی بات بتانا، ہے نا؟ کئی سوالات آتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارے رشتہ دار ہی نہیں مانتے، یا اپنے رشتہ داروں کو ہم کیسے بتائیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہی بدعت پائی جاتی ہے، یا خرافات پائی جاتی ہیں، یا کچھ بے حیائی پائی جاتی ہے. تو کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ہم لوگ؟ اگر رشتہ داروں کو دعوت دینی ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑ دیں گے ان کو اسی حال پر، وہ نہیں بات مانتے ہیں، یا ہماری بات پر ان پر اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں اثر ہوتا؟ بعض اوقات ریزن کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیں گے کس کی ٹائپنگ فاسٹ ہے, لکھ کر کون جواب دیتا ہے. جی, حکمت سے. سر آپ کو بہت زیادہ حکمت سے, صبر سے, محبت سے, نرمی سے کام کرنا ہے. اور پہلے ان کو کچھ دینا ہے, یعنی آپ ان کو پہلے محبت دیں, آپ ان کو پہلے تحفے تحائف دیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھے کھانے پر انوائٹ کیا تھا پہلے. تو پہلے آپ ان کو کچھ دیں, ان کے ساتھ محبت کی بات کریں, عاجزی سے نرمی سے بات کریں, اور ان کے خیر خواہ بن جائیں آپ رشتہ داروں کے. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے ہماری بنتی نہیں ہے, اور اس بنا پر رشتہ دار ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم خیر کی بات رشتہ داروں کو نہیں بتاتے کہ اچھا ہم کو معلوم ہے کہ وہ سنیں گے نہیں, وہ مانیں گے نہیں. تو اس کا مطلب اس کی وجہ سے ہم پہلے کا پہلے ہی پیچھے ہٹتے ہیں. تو پیچھے نہ ہٹیں, آپ الگ الگ طریقے سوچتے رہیں کہ کیا وہ طریقے کار ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری بات مان لیں. جی, قربانی بھی دینا پڑے گا, بغیر قربانی کے کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بڑھ کر اپنے عمل سے ان کو متاثر کرنا ہے, بالکل. کیونکہ گھر والے ہمارا حال جانتے ہیں نا کہ ہم کیسے ہیں, ہمارا اخلاق کیسا ہے, ہمارا رویہ کیسا ہے. تو ایک تو مسلسل کوشش, نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور صبر کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور اپنی جگہ پر جڑے رہیں, ڈٹے رہیں, استقامت کے ساتھ. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم, ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات تھے آپ کے. تو رشتہ داروں کو پہلے انوائٹ کریں, کیونکہ پہلے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے. آپ خود بتائیے کہ جنت میں آپ کے رشتہ دار ہی نہیں ہوں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ساتھ رکھنا ہے. جی, زور زبردستی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, رشتہ داروں کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ آپ کو کچھ اور ہی طریقے سے کام کرنا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑھ کر آپ ان کی خیر خواہی کریں, اور سب سے بڑھ کر تحفے تحائف. تو رسول اکرم نے خود فرمایا کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو تحفے دیں اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں. یقین جانیے انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی بات مانیں گے, اور سب سے پہلے آپ کی بات ماننے والے ہوں گے. اور جو خون کے رشتوں کی بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں وہ کسی اور میں نہیں آتی. ہم سب یہاں پر, ہم جو لوگ باہر رہنے والے لوگ ہیں گلف کنٹریز میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ الحمدللہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ دین کی محبت ہے, اور یہی دین کی محبت کام آئے گی آخرت میں انشاءاللہ. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے, یا ایک طرح سے ایک دوسرے کے پاس جانا آنا بے تکلفی اور بے ساختگی, جو خون کے رشتوں میں آتی ہے وہ یہ دینی رشتے میں نہیں آ سکتی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے رکھ دیے ہیں, اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا خود, کہ جو رحم کے رشتے ہیں وہی وراثت کے حقدار ہوں گے, چاہے تمہاری دین میں آپس میں کتنی بھی محبت ہو. پھر محرم نہ محرم کا جو الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں, وہ آپ دیکھیں دینی محبت کی وجہ سے وہ ایک جو ڈسٹینس ہوتا ہے محرم نہ محرم کے سے. لیکن جو خونی رشتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ماموں ہیں, یہ سب آپ جو چچا ہے, آپ کے محرم رشتے دار, ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں. تو وہ جو ایک بات ہوتی ہے وہ بالکل ایک ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو بہرحال رسول اکرم نے اسی سے شروعات کی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے آپ نے دعوت دی. اور اس میں آپ نے جو فرمایا تھا, نیچے والی حدیث دیکھیے, حدیث نمبر 3527, اس میں جو رسول اکرم کا جملہ ہے وہ دیکھیے. ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبد مناف کے بیٹو, اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو, یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو. اے عبد المطلب کے بیٹو, اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو. اے زبیر بن عوام کی والدہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی, اے فاطمہ بنت محمد, تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو. میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا, تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو. سبحان اللہ, اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں ہمارے لیے واضح کر دی, اور اتنا کلیئر معاملہ ہمارے سامنے ہو گیا کہ کوئی اب اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ قیامت کے دن خاندان, قبیلہ, نسل, نسب کچھ کام نہیں آ سکتا. جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس کے حسب نسب نے اسے پیچھے کر دیا, جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا, اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی اگر عمل نہیں ہے, ایمان اور عمل صالح نہیں ہے, تو آپ کا حسب نسب آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. چاہے آپ رسول کی بیٹی ہوں, چاہے آپ رسول کی بہن ہوں, چاہے آپ رسول کی پھوپھی ہوں, چاہے آپ رسول کے چچا ہوں. اور یہاں کتنی اچھی بات فرمائی, دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عبد المطلب کے بیٹو, یا پھر اے عبد مناف کے بیٹو, اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو, یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سودا کرتا ہے. ایک مومن اپنی جان کو, اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے. بے اور شرا کا معاملہ ہوتا ہے, خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے. جب آپ نے اپنی جان, اپنا مال بیچ دیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں نیک کام کر کے, تو پھر آپ کا اس پر اختیار باقی نہیں رہے گا، آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بہت ہی واضح اور کلیئر کٹ انداز میں بتا دیا گیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہ کیا ہوگا اس دن، یفر فرار اختیار کرے گا۔ آپ دیکھیں لفظ بھی کتنا کیسا لفظ آیا ہے وہاں پر کہ یفر فرار اختیار کرے گا، یعنی بھاگے گا، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے لیکن بھاگیں گے، ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا سکیں گے، کہ ایسا نہ کہ کہاں ہم سے کوئی ہماری نیکی مانگ لیتا ہے، تو وہ فرار اختیار کرے گا کس سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو رسول اکرم نے اس کو بہت ہی واضح انداز میں یہاں پر بیان کر دیا، کیونکہ ہمیشہ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں، جو اپنے آپ کو پیر اور کیا کہتے ہیں مرشد خاص، یا پھر ہم ایسے خاندان کے پیروں کے خاندان کے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو چونکہ ہمارے باپ دادا بہت ہی نیک تھے تو ہم بھی بخشے بخشائے ہیں، اب وہ ہماری پیڑیاں نسل در نسل جو ہے سب بخشے ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا بہت نیک تھے۔ تو آپ چاہے رسولوں کی اولاد میں سے ہو، رسولوں کے خاندان میں سے ہو، چاہے پیروں کی اولاد میں سے ہو، کوئی بھی خاندان کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا، سب کو اپنا عمل خود کر کے اور لے کر جانا پڑے گا۔ اب رسول کی بیٹی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بھلا، آپ بتائیے، فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں ہم سب جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بہت محبت تھی ان سے، کیونکہ وہ آخری بیٹی بیٹی تھی، سب بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی کتنی محبت تھی رسول اکرم سے کہ جب وہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈالی گئی تو وہ اپنے، یعنی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے وہ سب صفائی کی تھی، نکالا تھا رسول اکرم کو سے، آپ کی پیٹھ پر سے وہ بوجھ نکالا تھا، روتی جاتی تھی۔ پھر جنگ احد میں آپ کو جو نشان لگے، زخم لگے، اس کے اوپر جو چٹائی جلا کر راکھ لگائی گئی تھی تاکہ خون بند ہو سکے، تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے لگا رہی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر جب آپ بیمار تھے، آپ کی وفات کے قریب کا وقت تھا، تو جب آئیں وہ عیادت کے لیے تو رسول اکرم نے ان کے کان میں کچھ کہا، تو پہلے تو وہ روئیں، اس کے بعد کان میں کچھ کہا تو وہ خوش ہو گئیں۔ بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے تو مجھے رونا آیا، اور بعد میں رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو تب مجھے اس پر خوشی ہوئی۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسی محبت تھی والد اور بیٹی میں، لیکن کیا رسول اکرم نے کہہ دیا کہ نہیں اے میری بیٹی، مجھے تم سے بہت محبت ہے، چونکہ تمہیں بھی مجھ سے بہت محبت ہے تو میں تمہیں بچا لوں وہاں پر، تم فکر مت کرو۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اکرم نے کتنے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ نہ پھوپھی کے کچھ کام آئیں گے، نہ بیٹی کے کچھ کام آئیں گے، نہ اپنے خاندان والوں کے۔ اور کس کی مثال ہم کو ملتی ہے قرآن میں کہ اتنے قریبی لوگ تھے وہ ان کے، لیکن ان کے کام نہیں آئیں گے، یعنی آئے کام میں، یاد ہے کسی کی مثال؟ لوط علیہ السلام کی بیوی، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد، ویری گڈ، نوح علیہ السلام کا بیٹا، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، یہی تینوں نام میں نے لکھ رکھے تھے یہاں پر کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، حالانکہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرے اہل میں سے تھا، سلبی بیٹا تھا وہ ان کا، آپ سوچے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی ایمان ہی کام میں آ سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا سبحان اللہ، لیکن ان کے والد کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں، اور یعنی جو میں نے پہلے دعا کی تھی مغفرت کی، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی پیغمبر تھے، لیکن نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، تو نہ شوہر بیوی کے کام آ سکیں گے، نہ بیوی شوہر کے، سب کو اپنے ساتھ کیا لے کر جانا پڑے گا، اپنا نیک عمل، ایمان کے بعد عمل بہت زیادہ ضروری، عمل صالح۔ تو یہاں پر اصل میں ایک تو رسول اکرم نے اپنے جو خاندان والوں کو اپنے آبا و اجداد کے ناموں سے نسبت دی، ان سے پکارا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی نسبت معیوب نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگ اپنے جو پرانے خاندان کے نام سے اپنے آپ کو اپنے آپ کی پہچان کرواتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو آپ نے اپنی بیٹی کو اور اپنی پھوپھی کو پکارا انہیں اپنے نام کے ساتھ، تو بھی یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے کہا کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں یہ بھی ہم کو ذکر ملتا ہے کہ اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے بنی ہاشم، اپنی اپنی جانوں کو دوزخ سے چھڑاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو پیغمبر کی رشتہ داری قیامت میں کچھ کام نہ آئے گی۔ اس حدیث سے شرکیہ شفاعت کا بھی رد ہوتا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سفارش کروا لیں گے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے اور ان سے کہہ کر اپنے آپ کو بخشوا لیں گے، تو یہ ایکچولی گمراہ کن سوچ ہے یہ، اور صرف تمنائیں اور آرزوئیں ہیں. جنت تمناؤں اور آرزوؤں پر نہیں ملتی. اور یعنی ایسی شفاعت کا رد ہوتا ہے یہاں پر جو صرف نام نہاد ہوگی, اور جو بعض نام کے مسلمان انبیاء اور اولیاء کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس کے دامن کو چاہیں گے پکڑ کر اپنے شفاعت کر کے بخشوا لیں گے, تو یہ عقیدہ بھی سراسر باطل ہے. تو بہرحال ایسی تمام شفاعت جو کہ خود ساختہ اور خود کی سوچ پر مبنی ہے وہ وہاں پر جائز نہیں قرار دی جائے گی. وہاں پر اسی کو اختیار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ کس کے لیے سفارش کی جائے اور کون سفارش کرے. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو سفارش ہوگی, اگر ادروائز نہیں ہوگی. تو بہرحال جو بات سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ ہمیں کیا چیز نجات دلا سکتی ہے, اگر ہم چاہیں تو ہمیں کیا چیز آخرت میں نجات دلائے گی. ہمارا اپنا ایمان اور ہمارا اپنا خود کا عمل صالح. اور عمل صالح کیسا آئے گا؟ خود سے آ جائے گا؟ نہیں, بلکہ صحیح علم کے ذریعے اس کو حاصل کرنا ہوگا. جی اگلی حدیث دیکھیے, حدیث نمبر ہے 3531. نمبر آپ لوگ دیکھتے جائیں کیونکہ ہم لوگ بیچ کی بہت ساری حدیثیں چھوڑتے جا رہے ہیں. جو شخص یہ چاہے کہ اس کے باپ دادا کو کوئی برا نہ کہے, ٹھیک ہے, تو آئیے 3531. ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا, کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا, ان سے ہشام نے, اور ان سے ان کے والد نے, اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین, جو قریش کے مشرکین تھے, ان کے ہجوم کرنے کی اجازت چاہی. اب یہاں پر یہ جو ایکچولی آپ کو معلوم ہوا کہ حسان بن ثابت شاعر تھے, اور مشرکین مکہ بڑے بڑے اشعار کہا کرتے تھے جس میں ایک دوسرے کے خاندان کی اچھائیاں برائیاں بیان کی جاتی تھی, یعنی ڈیفیٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو. تلواروں سے جنگ نہیں ہوتی تھی بلکہ اشعار سے جنگ ہوتی تھی. تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی, حسان بن ثابت نے, پھر میں بھی تو انہی کے خاندان سے ہوں. رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو میں بھی تو انہی کے خاندان میں سے ہوں. تو آپ دیکھیں حسان بن ثابت نے کیا کہا. اس پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو شیر میں اس طرح صاف نکال لے جاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے, سبحان اللہ. اور اسی بنا پر جبریل علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے, اور حسان بن ثابت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور انہیں کہہ رہے تھے, ان کو جوش دلا رہے تھے کہ اے حسان تم بھی جواب دیتے جاؤ مشرکین کے مقابلے میں, اور جبریل امین تمہاری مدد فرمائیں گے. تو بہرحال ہشام نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ یہاں میں حسان کو برا کہنے لگا, تو انہوں نے فرمایا انہیں برا نہ کہو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے. یہ ابن جو ہشام ہے ایکچولی عروا کے بیٹے ہیں. عروا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے, تو ان کے بیٹے اس غرض سے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے, اور غرض سے نہیں گئے بلکہ انہوں نے کہا کہ جب بات نکلی تو میں نے حسان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ انہوں نے تو آپ پر الزام لگایا تھا, یہ الزام لگانے والوں میں مدد دی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ نہیں تم حسان بن ثابت کو برا نہ کہو, اور وہ اس وقت رسول اکرم کی مدد کر رہے تھے جبکہ قریش کی طرف سے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اچھائی پتہ چلتی ہے, کیونکہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر ان سے غلطی ہو گئی تھی, عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی. اور کچھ لوگوں کو یہ واقعہ یاد رہا لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ان کی تعریف کی اور ان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تو مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کیا کرتے تھے, حسان رضی اللہ عنہ ان کا جواب دیتے تھے شعروں کی صورت میں, اور اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگ جاتے. تو حسان رضی اللہ عنہ نے بہت سے ایسے قصیدے یا ایسے اشعار کہے جو کتابوں میں ہیں, اور مطلب وہ آج بھی ہم کو ملتے ہیں, جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر بچا لیا اور قریش کو جو کہ مشرکین تھے ان کو ان کی باتوں کا جواب دیا. اسی کے پتہ چلتا ہے کہ کسی خاندان یا قبیلے کی تعریف کی جا سکتی ہے ان کی اچھائیوں کے بنا پر, اور برائی کی جا سکتی ہے ان کی برائیوں کے بنا پر, اگر وہ بہت ہی کھلم کھلا بلا وجہ کسی کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور رسول اکرم نے یہاں پر اپنے خاندان کا خاص طور سے ذکر کیا کہ میں بھی قریش کے خاندان سے ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا بیان, جو آپ نے دیکھو گے کہ بعض جگہ قرآن میں ایک طرف اللہ کے نام ہوتے ہیں اور ایک طرف رسول اکرم کے, اور کچھ لوگوں نے رسول اکرم کے نام بہت زیادہ گنوائے, جیسے 99 نیم اللہ تعالیٰ کے, ایسے 99 نیم نعوذ باللہ رسول اکرم کے بھی گنوائے ہیں. تو یہ چیز درست نہیں ہے. جو حدیث سے ثابت ہے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو قرآن سے ثابت ہے, بس ہم کو وہی لینا چاہیے. نعوذ باللہ ہم کو اللہ کے برابر نہیں قرار دینے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اس کے بندے ہیں, ہم یہ گواہی دیتے ہیں. تو رسول بھی ہیں اور بندے بھی ہیں. عبدہ کا بھی لفظ آتا ہے, تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور کوئی بھی بات میں ہم اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں کر سکتے کسی بھی رسول کو, چاہے وہ کوئی بھی رسول ہو, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. ہم سب جانتے کہ جو خالق ہے وہ خالق ہے, باقی سب اس کی مخلوق ہے, چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. تو کچھ نام رسول اکرم نے خود اپنے گنوائے ہیں, وہ ہم دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا سورہ فتح میں ارشاد فرمانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتے ہیں. اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ من بعد اسمہ احمد. تو یہاں پر یہ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میرے بعد آنے والے رسول جو ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو اسے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں جو نام آیا ہے محمد اور احمد آیا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے قرآن میں صرف چار مرتبہ آیا ہے, اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تو زیادہ آیا ہے, اس کا مطلب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو ایسی بات نہیں, ناموں سے کچھ نہیں ہوتا کہ نام کتنی مرتبہ آیا. ہم سبھی جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. حدیث دیکھ لیجیے, پھر اس کے بعد ان شاء اللہ ڈسکس کرتے ہیں. جی حدیث دیکھیے, ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے معین نے کہا, ان سے امام مالک نے, ان سے ابن شہاب نے, ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے, اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں, میں محمد, احمد اور ماہی ہوں, انہیں مٹانے والا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا, اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا, اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے. تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور دجال ہوگا. اور یہ بات ہم جانتے کہ رسول اکرم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسے بہت سارے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجئے, ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا, ان سے ابو الزناد, ان سے عارج نے, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو کس طرح دور کرتا ہے؟ مجھے وہ مذمم کہہ کر برا کہتے ہیں, اس پر لعنت کرتے ہیں, حالانکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی اصل میں آپ کو اکثر مذمم پکارا کرتی تھی, یعنی جس کی مذمت کی گئی ہو. تو آپ نے فرمایا کہ مذمم میرا نام ہے ہی نہیں, جو مذمم ہوگا اسی پر ان کی گالیاں پڑے گی. اور حافظ رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نام وارد ہوئے, جیسے رؤوف ہے, رحیم ہے, شاہد ہے, بشیر, جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں, سراج منیر ہے, ہادی ہے, شہید ہے, امین ہے, یا پھر آپ کو قرآن میں جو نام کہہ کر یا ایہ المزمل کہہ کر پکارا گیا. لیکن ایکچولی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے, لیکن یہ علماء کرام نے آپ کے نام جو کہ قرآن آپ کو جن نام کو کہہ کر مخاطب کرتا ہے, یعنی ایکچولی نام نہیں کہہ سکتا آپ, ان کو صفات کہہ سکتے ہیں, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو اس طرح کہہ کر مخاطب فرمایا کہ آپ شاہدم بشیرم و نذیرہ ہے, شاہد ہے آپ, یعنی گواہی دینے والے ہیں. تو واللہ عالم, یہ فتح الباری میں یہ نام بتائے گئے ہیں حافظ ابن حجر نے. اور خاتم النبیین آپ کا نام ہے, اور آپ کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اگلی جو حدیث ہے 3534, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا, اسے خوب آراستہ و پیراستہ کر کے مکمل کر دیا, صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی, لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے, کہتے کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ رہتی تو کیسا اچھا مکمل گھر ہوتا. تو یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. نیچے کی حدیث میں اگلا جملہ ہے کہ رسول اکرم نے وہ آخری اینٹ اپنے آپ کو قرار دیا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں. خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر, یعنی ختمہ کہتے ہیں کسی چیز کو مہر لگا دینے کو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پہلے زمانے میں جو خط آیا کرتے تھے تو وہ سیلڈ ہوتے تھے خط, ایسی مہر لگائی جاتی تھی کہ آدھا جو اس کا حصہ ہے وہ اوپر ہوتا تھا لفافے کا جہاں پر بند کرنے کا حصہ ہوتا ہے, اور آدھا نیچے ہوتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سیلڈ ہے. اور جب وہ مہر کھولی جاتی تھی پھر اس کے بعد پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ کھول لیا گیا ہے, اب اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا, قرآن میں بھی یہ بات ثابت ہے اور حدیث سے بھی بات ثابت ہے. تو یہ بات ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ اس میں بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہر 100 سال میں یا ہر 200 سال میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی قرار دیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے, مجھ پر وحی آتی ہے. تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں, اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑا فرقہ ہے, یعنی کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، لیکن بہت طرف پھیلے ہوئے لوگ ہیں قادیانی. ان لوگوں نے، یہ غلام مرزا احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص قادیان میں پیدا ہوا تھا، اس نے بعد میں پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے. ان لوگوں کا قرآن بھی الگ ہے اور عقیدہ بھی بالکل الگ ہے، اور ایسے لوگوں کو تو آج کل خیر نان مسلم قرار دیا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. جی، ان لوگوں کو بڑی بڑی جابز ملتی ہیں، ان لوگوں کا اتنا جال پھیلا ہوا ہے، ان کا پورا ٹی وی چینل ہے، ان کا الگ الگ چینلز بنے ہوئے ہیں، اور گمراہی میں وہ لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جاتے ہیں اور لوگ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی کا نائب ہو سکتا ہے، نہ حقیقی نہ مجازی. آپ قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں. جیسے سورج نکلنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ایسے ہی آپ کامل اور مکمل نبی ہیں کہ اب نہ کسی نئی شریعت اور نئے پیغمبر کی ضرورت ہے اور نہ قرآن کے بعد کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر 1400 برس سے پوری امت کا اتفاق ہے. مگر افسوس کہ اس، یعنی یہاں پر پنجاب میں ایک شخص تھا مرزا قادیانی، اس نے اس عقیدے کے خلاف اپنی نبوت کا چرچا کیا اور وحی اور الہام کا مدعی ہوا، اور وہ آیات و احادیث جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کی ایسی ایسی تاویلات فاسدہ کی، یعنی فاسد تاویلات کی، کہ دجل کا حق ادا ہو گیا. لا حول ولا قوۃ الا بالله، اس نے اپنے آپ کو پوری طرح جھوٹا قرار دے دیا. علماء اسلام جو کہ مشہور علماء تھے، ان لوگوں نے ان کے خلاف پھر کتابچے لکھے اور صحیح بات لوگوں کو بتائی کہ یہ نبوت کا جو دعویٰ تھا جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی تردید کی اور ایسی کتابیں لکھی جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ لوگ پھر اب مسلمانوں میں شامل نہیں ہو سکتے. اور جو لوگ بھی ایسا نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ باطل اور جھوٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسے گمراہ کن عقیدے سے بچائے اور محفوظ رکھے. لیکن وہ لوگ اپنے عقیدے میں اتنے پختہ ہوتے ہیں، ان کو کتنا بھی سمجھا وہ لوگ مانتے نہیں ہیں جو قادیانی ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا قرآن الگ ہے، اس کا ترجمہ ہی بالکل الگ ہے. نعوذ باللہ وہ کہتے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے نعوذ باللہ ان کے حساب سے جو نبی تھے، ان کے جس کو وہ نبی مانتے ہیں قادیانی، تو اس پر ہی نازل ہوا تھا نعوذ باللہ. تو جبکہ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، ہم سب جانتے ہیں. اور یہ وحی کے بند ہونے کے سلسلے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا، کسی کو یاد ہے جو ہم اس کو بطر دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے گئے ان کو سمجھانے کے لیے، کوئی خاتون رو رہی تھی. جی، قادیانیت بہت بری طرح پھیلی ہوئی، اور اب تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنا جو پروپیگنڈا اور پھیلا رہے ہیں. جی، ام ایمن رضی اللہ عنہ تھی وہ. ام ایمن رضی اللہ عنہ ایک دن رونے لگی تو سب لوگ پریشان ہو کر ان کے پاس دوڑے دوڑے گئے، بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیکنڈ مدر، ان کو سمجھا جاتا تھا، اتنا رسپیکٹ دے رہے تھے رسول اکرم ان کو. تو انہوں نے، لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ کیوں رو رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ رسول اکرم تو بہت اچھی جگہ موجود ہے، ان کی وفات بھی ہو گئی. تو کہنے لگی میں اس بنا پر نہیں رو رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اکرم جہاں تھے اس سے بہتر جگہ پر ہیں، لیکن مجھے تو رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جبریل امین اب نہیں آئیں گے اور وہ جو وحی کا سلسلہ تھا آسمان سے زمین پر تو وہ ختم ہو گیا ہے. تو اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہم سب جانتے ہیں اب کسی اور پر وحی نہیں آ سکتی. ہاں، کچھ نیک لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو دعویٰ نہیں کر سکتے، اور کوئی خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پر الہام ہوتا ہے یا ہم کو اچھے خواب دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آج کل خوابوں کی حقیقت بتانا بھی بالکل پاسبل نہیں رہا. کوئی ایسا شخص نہیں جو بتا سکے کہ ہاں یہ سچا خواب ہے اور یہ خواب کی تعبیر یہ ہوں گی. یہ علم بھی تقریباً سمجھے ختم ہی ہو چکا ہے. ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بتایا کرتے تھے، جس میں ابو بکر صدیق اس میں ماہر تھے خواب کی تعبیر بتانے میں، لیکن ان لوگوں نے بعد میں کبھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی پھر رسول اکرم کی وفات کے بعد. جی، تو اگلی حدیث دیکھیے. تو یہاں پر جو اینٹ کا ذکر کیا رسول اکرم نے، کیوں آپ نے بار بار، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کیوں یہ دو تین حدیث سے ثابت ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اور وہ اینٹ کون تھی؟ یہ آپ نے وہ کس کو قرار دیا؟ وہ اینٹ خود اپنے آپ کو قرار دیا کہ وہ جو کمپلیٹ ہونا تھا مکان کا وہ رہ گیا تھا، ایک حصہ باقی رکھا گیا، اور وہ کون تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر آپ کی وفات کا بیان، اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے کہ رسول اکرم اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، وفات نہیں ہوئی ہے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اگر رسول، یعنی اگر وہ وفات پا جاتے کہ تم منہ پھیر دو گے یا منہ موڑ دو گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بات پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. صحیح عقیدہ یہی ہے کہ رسول اکرم کی وفات ہوئی تھی. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، اور ان سے عقیل نے، اور ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال یعنی 63 ایئرس کی عمر میں وفات پائی، اور ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے اسی طرح بیان کیا، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو رسول اکرم کے لیے اگر آپ وفات کا لفظ استعمال کرتے تو اس میں کوئی برائی یا کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ یہی صحیح لفظ ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے کہ پردہ کیا تھا یا ایسا کوئی لفظ کہتے جو وفات سے نہیں میچ کرتا، تو اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ ہم نے عقیدے میں کچھ بگاڑ پیدا کر لیا۔ اور اسی بنا پر جب عقیدہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں رسول اکرم کے تعلق سے خاص طور سے پوچھا جاتا ہے۔ اور جب ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے کہ ہم قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ جواب بہت غلط ہے۔ اسپیشلی اشراف والے جب اگزام لیتے ہیں یہاں کے ٹیچرز کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ پوچھیں آپ سے کہ آپ مدینہ کیوں جاتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کبھی بھی کہ میری قبر کی زیارت کرو، بلکہ آپ نے کیا کہا تھا، میری مسجد کی زیارت، میری مسجد کے لیے جو بھی وزٹ کرے گا۔ یعنی تین مسجدیں ہیں دنیا میں جہاں کے لیے وزٹ کرنا چاہیے، اور وہ اس میں سے ایک مسجد نبوی ہے جہاں پر نماز کا اجر 1000 کے برابر ہے، سمجھے؟ یعنی مسجد حرام سے، مسجد حرام کی نماز تو ہم جانتے ہیں 1,00,000 مرتبہ ثواب ہے، لیکن مسجد نبوی کا 1,000 گنا زیادہ ثواب ہے الحمدللہ۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قبر کی زیارت کے لیے، قبروں کے لیے وزٹ کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو بہت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عقیدے میں آتا ہے، اور یہ پھر غلط عقیدے کو شو کرتے کہ آپ قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ 40 نماز مدینہ میں پڑھو، وہ بھی انتہائی ضعیف حدیث ہے، اصل میں وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی آگے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا بیان۔ نام کے علاوہ اپنے لیے کوئی بطور اشارہ کنایہ نام رکھے تو اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اشارہ کنایہ کے نام ہر قوم میں اور ہر زبان میں رکھے جاتے ہیں، عرب میں یہ دستور عام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور کنیت ہے ابو القاسم ہے، اور اکثر یہ کنیت جو رکھی جاتی تھی عرب میں وہ اپنی بڑی اولاد کی نسبت سے رکھی جاتی تھی، جو بھی بڑا بیٹا ہوتا یا بڑی بیٹی ہوتی، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حفصہ تھی تو ابو حفص ان کی کنیت ہوئی۔ بعض وقت اولاد کے نام سے نہیں بھی رکھا جاتا تھا، جیسے ابو بکر صدیق ہیں، ان کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا لیکن ان کی کنیت ابو بکر رکھی گئی۔ تو آپ کے جو بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم بتایا جاتا ہے جس سے آپ ابو القاسم کہلائے، جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئے تھے۔ تو ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے، اور کہا ان سے حمید نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک صاحب کی آواز آئی یا ابو القاسم، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو پکارا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ اس سے معلوم ہے کہ رسول اکرم نے اسپیشل منع فرمایا، ابو القاسم رکھنا منع ہے۔ اور ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد نام تو رکھا جا سکتا ہے لیکن ابو القاسم کے نام سے ایسی کنیت نہیں رکھی جا سکتی، تو اس کو رسول اکرم نے خاص طور سے منع کیا۔ تو یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ کی ذات سے ریلیٹڈ تھے، آپ کے خاندان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور ابھی بھی ہم آگے بہت ساری چیزیں پڑھیں گے جو آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آپ نبی تھے اور آپ کے بارے میں صحیح معلومات رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھو گے کہ رسول اکرم کے تعلق سے بہت ساری جھوٹی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، یا جو غلو میں چلے گئے لوگ، کہ یا تو کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ رسول اکرم کو نعوذ باللہ بس منکرین حدیث کہتے کہ صرف آپ ایک پوسٹ مین تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور جو دوسرے لوگ ہیں رسول اکرم کی محبت میں اتنی انتہا سے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ دے دیا۔ تو جو آپ کا درجہ اور آپ کا مقام ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ افضل البشر ہیں، الحمدللہ سب سے بیسٹ تھے، اور لیکن یہ کہ آپ اللہ کے بندے بھی تھے اور انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے، تو یہ ساری صحیح معلومات ہمیں ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کنیت پر نہیں پکارا جائے گا، اگر کسی کے بیٹے کا نام قاسم ہے تو اس کو اپنی کنیت وہ نہیں رکھنی پڑے گی، وہ پھر ابو القاسم کی وجہ اپنی کنیت کسی اور دوسرے بچے کے نام پر رکھ لے گا، ابو القاسم نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 3541، مہر نبوت کا بیان، جو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھی۔ ایک سوال ہے میرا، وہ کون سے صحابی تھے جو یہ تلاش کرنے کے لیے کہ ان کو وہ مہر نبوت دیکھنی تھی کہ آپ اصل نبی ہے نہیں ہے، کہاں سے تشریف لائے تھے، ان کا نام کیا تھا، لکھ کے بھیجیں۔ بہت دور دراز سے وہ کئی لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اور حالت نے ان کو کسی کا غلام بھی بنا دیا۔ جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک کی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ تقریبا۔ تو سلمان فارسی تھے جنہوں نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بہت کوشش کی، اور جب آپ کو نظر آ گئی تو آپ پھر فوراً، اور انہوں نے صدقہ بھی دینا چاہا آپ کو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں دیتے ہیں، تو تب وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ جی تو آپ کو ایک مہر ایک نشانی کو کہتے ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی. ابھی ہم حدیث میں پڑھیں گے. ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا, ان سے جعید بن عبد الرحمان نے بیان کیا, انہوں نے صائب بن یزید سے سنا کہ میری خالہ مجھے رسول اکرم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ میرا بھانجا بیمار ہو گیا ہے. اس پر آپ سسوں نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا, پھر آپ کے پیٹھ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا. محمد بن عبداللہ نے کہا کہ یہ جو حجلہ ہے, حجل الفرس سے مشتق ہے, جو گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے. اور ابراہیم بن حمزہ نے کہا کہ مثل زر الحجلہ, یعنی زائے محملہ پہلے پھر زائے معجمہ, یعنی امام بخاری نے کہا کہ اس کا جو صحیح وہ ہے کہ انڈے کا جو سوری کبوتر کا جو انڈا ہوتا ہے تو اس کے برابر وہ تھی. یعنی کچھ بعض روایت میں جو آیا ہے حجلہ ایک پرندے کا نام ہے تو جو کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جو مہر نبوت کی جو سائز تھی وہ ایک کبوتر کا جو انڈا ہوتا ہے اس کی اتنی تھی. یعنی یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ جو مہر تھی آپ کو پیدائش کے وقت سے, سوری پیدائش کے وقت نہیں تھی, بعد میں جب فرشتے جبریل امین آئے تھے اس وقت یہ مہر آپ پر لگائی گئی. لیکن یہ صرف ان کا خیال ہے, کسی اور علماء نے اس کی تائید نہیں کی ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مہر جو تھی وہ پیدائشی تھی آپ کو, یا جب آپ کو نبی بنایا گیا تب آپ کو لگائی گئی, یا جب آپ کو زمزم سے آپ کا اندر سے سینہ نکال کر دھویا گیا تو اس وقت لگائی گئی تھی, واللہ عالم. ہم یہ بات نہیں جانتے, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس شق صدر کے بعد فرشتوں نے یہ علامت آپ کو لگائی تھی, یہ نشانی لگائی تھی, لیکن یہ سب کی رائے ہے. بہرحال تو ہم یہ بات لیکن ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی, جو کہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک کبوتر کے انڈے کی اتنی, جس کی مطلب لمبائی چوڑائی یا گولائی ہوگی, اور بس ایک ابھرا ہوا نشان تھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں. تو یہ بھی ایکچولی ایک اللہ کی طرف سے تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور اخلاق کے فاضلہ کا بیان, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری تقریباً 28 احادیث لائے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی جو ظاہری پرسنالٹی تھی جس کو ہم حلیہ مبارک کہتے ہیں, اور آپ کا جو اخلاق تھا اس پر روشنی پڑتی ہے. اور امام ابن ترمذی نے شمائل ترمذی بہت مشہور ہے, اور اس میں انہوں نے رسول اکرم کی بہت ساری احادیث کو جمع کیا, جس میں رسول اکرم کی ایگزیکٹ ہم کو شبیہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دکھنے دکھانے میں, چلنے میں, بات کرنے میں, اور آپ کا ڈیل ڈول کیسا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو محبت ہے, جو بھی آپ کا امتی ہے ہر ایک کو آپ سے محبت ہے. اور ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ جب رسول اکرم کا ایون نام آتا ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا پھر آپ کی سیرت ہم پڑھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. اور جن لوگوں نے بھی سیرت پڑھی ہے رسول اکرم کی, تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اکرم کی وفات کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے دل بھر آتے ہیں گویا کہ جیسے کہ ہم ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وفات ابھی ہو رہی ہے. تو ابھی تو ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے اتنی محبت ہے. تو آپ سوچے کہ جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور پھر آپ صحابہ کے سامنے آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا, پھر آپ معراج پر گئے, تو ان کو کتنی محبت نہیں ہوگی صحابہ سے. تو انہوں نے رسول اکرم کی ہر چیز کو آبزرو کیا, اس کو اور پھر پرزرو بھی کیا, اس کو محفوظ بھی رکھا اور اس کو آگے بیان کیا. تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اصل میں. تو ہم میں سے ہر ایک جاننا چاہے گا کہ رسول اکرم دکھتے کیسا تھے, بولتے کیسا تھے, آپ چلتے پھرتے کیسا تھے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, آپ کیا چیز پسند کرتے تھے, کیا چیز ناپسند کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کو رسول اکرم سے بے انتہا محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے, کیونکہ آپ سے محبت کس بات کی نشانی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ, یعنی آپ کے ساتھ ہی ہونے کی نشانی, کہ جو بھی اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا. جیسے ایک صحابی نے ایک بار کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ, یہاں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں روزانہ, ہم وہاں کیسے دیکھ پائیں گے آپ کو, آپ کا تو درجہ بہت بلند ہوگا اور ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا, سبحان اللہ. لیکن یہ محبت کی تقاضا کرتی ہے کہ بس صرف محبت ہے, محبت ہے, محبت ہے, بس اتنا کیا کرنا ہوگا, اس محبت کا تقاضا کیا ہے, عمل کیا جائے, جی رسول اکرم کی اتباع اور اطاعت کی جائے, اور آپ کی ہر بات کو مانا جائے, آپ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے, آپ کی اطاعت کی جائے. تو ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا, ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے, اور ان سے ابن ابی ملائکہ نے, اور ان سے عقبہ بن حارث نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے نواسے تھے. صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے، علی کی نہیں۔ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے، انہیں خوش ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اور اس تناظر میں جو ہمارے یہاں پر کچھ فرقے جو پائے جاتے ہیں، تو وہ فرقے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق دشمن تھے حسن اور حسین اور علی رضی اللہ عنہ کے، تو یہ تو بالکل غلط الزام ہے، اور کوئی بھی صحابہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ الصحابہ کلہم عدول، اور ابو بکر صدیق بھلا کیسے ہو سکتے؟ جب ابو بکر صدیق کو رسول اکرم سے محبت تھی، تو ظاہر سی بات ہے جن سے محبت ہوتی تو ان کے عزیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، تو رسول اکرم کو تو یہ بہت عزیز تھے دونوں بھی اپنے نواز سے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور خود علی رضی اللہ عنہ بھی بہت عزیز تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ابو بکر کو تو علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی۔ تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اور ایکچولی وہ صحابہ پر الزام لگانا نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو بھی غلط قرار دیتے ہیں اس کا مطلب، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا تھا کہ وہ صدیق ہیں، وہ غلط نہیں بولتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ رسول اکرم سے بہت زیادہ شکل میں مشابہ تھے، جو آپ کے نواسے تھے بہت مشابہ تھے۔ اور ایک اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں یعنی چہرہ بہت ملتا جلتا تھا، چاہے وہ ڈیل ڈول ہو یا چہرہ ہو، بلکہ بعض صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ نصف اور حسین نصف، یعنی دونوں میں آپ کی آدھی آدھی شباہت آ چکی تھی، اور یہ دونوں کو اللہ کے رسول نے جنت کا سردار کہا ہے۔ اور یہاں پر اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے، اس فرقے کا رد ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا علی رضی اللہ عنہ کا دشمن خیال کرتے ہیں، کیونکہ یہ قصہ رسول اکرم کی وفات کے بعد کا قصہ ہے، تو کوئی نادان شخص ہی ایسا خیال کر سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ دشمن ہوں گے علی یا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے، نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو رشتے دار تھے، آپ کے خاندان والے تھے، ان کا خاص خیال رکھتے رہے، سب کے خیر خواہ بن کر رہے، اور سب پر اپنی جان نثار کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، علی رضی اللہ عنہ کو برا نہیں لگا اس بات پر، یعنی علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر نے جب یہ کہا کہ علی سے زیادہ مشابہت رسول اکرم کی ہے حسن میں، تو علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر برا نہیں منایا انہوں نے، حالانکہ باپ کو خوشی کب ہوتی ہے کہ کہا جائے کہ بیٹے اس کے باپ کے مشابہ ہیں، لیکن یہاں پر علی رضی اللہ عنہ الٹا خوش ہوئے کہ رسول اکرم سے مشابہت، یہ تو ایک اور خوش قسمتی کی علامت ہے سمجھے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ رسول اکرم کے نواسے تھے، علی رضی اللہ عنہ خود آپ کے خاندان سے تھے، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی تھی، اور یہ دونوں حسن اور حسین جنت کے سردار تھے۔ نیچے والی حدیث بھی دیکھیے، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر نے، اور کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اور کہا ہم سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری شباہت موجود تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسا خاندان کا اثر آتا ہے نا، یعنی چاہے وہ ننیال ہو چاہے ددیحال ہو، ہمارے یہاں پر یہ سمجھتے کہ اچھا صرف ددیحال والوں ہی کی شباہت آنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، ننیحال والوں کی بھی شباہت آتی ہے، کیونکہ رسول اکرم کون تھے؟ نانا تھے حسن رضی اللہ عنہ کے۔ اور اگلی حدیث دیکھیے، مجھ سے عمر بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اور کہا کہ میں نے ابو جو حیفہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسن بن علی میں آپ کی مشابہت پوری طرح موجود تھی۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا میں نے ابو جو حیفہ سے عرض کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں، انہوں نے کہا کہ آپ سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے، اور آپ نے ہمیں 13 اونٹنیوں کے دیے جانے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی ہم نے ان اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یعنی انہوں نے مزید تفصیل پوچھی، ایک جو دوسرے تابعی جو تھے انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ آپ ہم کو رسول اکرم کی مزید جو کوالٹیز تھی وہ بتائیے، یا آپ کی شکل و صورت کیسی تھی بتائیے۔ تو بعض لوگ رسول اکرم کو کہتے تھے کہ آپ کا بہت ہی رنگ فیئر تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ بالکل فیئر نہیں، اس میں تھوڑی سی لالی تھی، یعنی سرخ رنگ تھا، تھوڑا سا آپ کا سفید اور سرخ مکس رنگ تھا۔ اور آگے کی حدیث سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی۔ ہم سے عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، اور ان سے ابو اسحاق نے، اور ان سے وہاب نے، اور ان سے ابو جحیفہ نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے تھوڑی کے بال کچھ سفید تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی تھی، جب آپ 62-63 میں پہنچ گئے تھے وفات سے پہلے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی داڑھی کے بال دیکھتے تو وہ پوری طرح سفید نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس میں اتنے کم بال سفید تھے کہ ہم گن سکتے تھے۔ اور بعض صحابہ نے تو اس کی تعداد بھی بتائی ہے کہ اگر ہم گنتے ان بالوں کو تو 12 یا 13 بال آپ کے بس سفید تھے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی اتنے کم بال۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے کم بال سفید تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں، یہ ایج ہونے کے باوجود بھی۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقابل سے اونچے رہتے تھے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھیں خود عمر رضی اللہ عنہ کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، کہا جاتا کہ وہ اتنے نمایاں نظر آتے تھے کہ دوسرے لوگ لگتا تھا کہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، جو کم ہائٹ والے ہوتے تھے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد بتایا جاتا ہے ابھی ہم آگے کی حدیث میں پڑھیں گے کہ نہ بہت ہی اونچے تھے اور نہ بہت ہی چھوٹے قد کے تھے، بلکہ ایسا متناسب آپ کا قد تھا کہ نہ دیکھنے والے کو برا لگتا تھا نہ معیوب لگتا تھا، بلکہ بہت یعنی ڈیسنٹ پرسنالٹی کے مالک تھے ماشاء اللہ. یہ حدیث دیکھ لیجیے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. اگلی حدیث، حدیث نمبر 3547. ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے سعید بن ابی ہلال نے، ان سے ربیعہ بن عبد الرحمان نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا. اب سنیے، ویسے تو ترمذی میں بہت ہی اچھے الفاظ آئے ہیں، لیکن یہاں پر بھی جو انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے یہ بھی بہت اچھی ہے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیانہ قد تھے، نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے قد والے، رنگ کھلتا ہوا تھا یا کھلتا ہوا تھا، سرخ و سفید، نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندم گوں، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا میانہ جو رنگ ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے. آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے. نزول وحی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، مکہ میں آپ نے 10 سال تک قیام فرمایا اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینہ میں بھی آپ کا قیام 10 سال تک رہا. آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے. اور ربیہ جو راوی حدیث ہے نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ خوشبو لگاتے لگاتے سرخ ہو گیا ہے. تو بہرحال یعنی یہ جو 3 سال تھے، اور ایکچولی جو فترت الوحی کہا گیا تو انہوں نے اس کو یعنی کاؤنٹ کیا، اس نے 10 سال کہا، حالانکہ 3 سال نہیں ہے فترت الوحی کا جو وقفہ ہے، جو رسول اکرم پر وحی نازل ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے یا پھر کچھ دن کچھ مہینے لگے تھے، تو یا پھر شروع کی جو 3 سال دعوت کے تھے، خفیہ دعوت کے، ان 3 سالوں کو نہیں ملایا انہوں نے اس میں، بلکہ 10 سال لے لیے. تو جبکہ مکہ میں آپ کے 13 سال تھے اور مدینہ میں 10 سال تھے، تو ہو سکتا ہے انس بن مالک نے وہ 3 سال جو خفیہ دعوت تبلیغ کے رہے وہ نہیں ملائے، یا پھر جو فترت الوحی کا جو وقفہ تھا جس میں وحی بند رہی تو انہوں نے اس عرصے کو 3 سال سمجھا، حالانکہ 3 سال وحی بند نہیں رہی تھی بلکہ تھوڑے ہی عرصے وحی بند رہی. تو یہاں پر کیا پتا چلا کہ رسول اکرم کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹے تھے، تو یہ آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا. رنگ ایسا سرخ و سفید تھا کہ جس میں بالکل سفیدی نہیں تھی بلکہ اس میں سرخی بھی شامل تھی، اور گندمی رنگت نہیں تھی آپ کی بلکہ دونوں کے درمیان کا معاملہ تھا. اور بال آپ کے بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کان کی لووں تک آتے تھے، اور بعض میں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے نیچے ہوتے تھے. تو بہرحال یہ رسول اکرم کی یہاں پر ہم کو پرسنالٹی نظر آتی ہے. آگے کی حدیث بھی دیکھ لیجیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ربیعہ الرائی بن ابی عبد الرحمان نے، اور انہوں نے انس بن مالک سے سنا. آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے، نہ بالکل سفید تھے اور نہ گندمی رنگ کے، نہ آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے سخت تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی، اور آپ نے مکہ میں 10 سال تک قیام کیا اور مدینہ میں 10 سال تک کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے، یعنی اس بہت ہی کم بال سفید تھے. سیم حدیث ہے لیکن کچھ الفاظ اس میں تھوڑے سے مختلف ہیں، اور نئی سند کے ساتھ امام بخاری اس کو لائے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے بال بہت گھنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سٹریٹ بھی نہیں تھے. اور اگلی جو حدیث ہے، ہم سے ابو عبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق بن منصور نے، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن یوسف نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے. آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ قد تھا. اور اگلی حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ رسول اکرم نے کبھی خضاب استعمال کیا، تو کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ کی دونوں کن پٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے، یعنی آپ کو کچھ مہندی وغیرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، یا کچھ ایسا کلر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور صحابہ کرام مہندی استعمال کرتے تھے جس کو زرد خضاب کہا جاتا ہے، خضاب کہتے ہیں رنگنے کو، تو بلیک استعمال کرنا منع ہے، لیکن مہندی یا پھر جو دوسرا رنگ ہوتا ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، زعفران سے بھی لگا سکتے ہیں، مہندی سے بھی لگا سکتے ہیں بالوں کو رنگنا ہو اگر. تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم کو ضرورت ہی پیش نہیں ہے کیونکہ آپ کے بال سفید ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ بہت ہی کم بال سفید تھے آپ کے. تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت اونچے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، آپ کے بال نہ گھنگریالے تھے نہ ہی اسٹریٹ تھے بلکہ دونوں کے بیچ میں تھے، اور آپ دکھنے میں بھی بہت اچھے تھے، اور آپ کا اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا تھا. جو بھی ایک بار آپ سے ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ام معبود رضی اللہ عنہا جنہوں نے ایک ہی بار آپ کو دیکھا تو آپ کا ایسا نقشہ کھینچا کہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں وہی نقشہ ہم کو ملتا ہے الحمدللہ. ایون وہ تو وہاں لکھتی ہیں کہ سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، بہت ہی اچھے الفاظ ہیں ماشاء اللہ اس کے. اور آپ کا پیٹ متوازن تھا، نہ بڑھا ہوا کہ جیسے تون لگے اور نہ ہی بالکل اندر بلکہ متوازن تھا، اور آپ کے ساتھ ہی ایسے کہ جو آپ کی بات پر لپکے اور آپ کے ایک حکم پر اپنا سر جھکا دیں، یعنی آپ کے حکم کے تابع رہتے تھے آپ کے صحابہ، کہ آپ کے حکم دیتے ہی اس کو بجا لائیں۔ تو یہ صفت بھی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے جو کہ رسول اکرم کو الحمدللہ ملی تھی کہ آپ کے صحابہ آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے اور آپ کے ہر حکم کی پابندی کرنے والے تھے، کبھی ان صحابہ نے آپ سے روگردانی نہیں کی۔ تو سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھا ان کا حلیہ مبارک، کہ ان کا جو ظاہری حلیہ تھا وہ بھی بہت بہترین تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبیوں کو جب چنتا ہے تو ان کی پرسنالٹی بہت روعبدار اور بہت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے محبت ڈال دی تھی تیرے لیے لوگوں کے دل میں، یعنی کہا جاتا ہے کہ، اور ہم کو یہ پتہ چلتا ہے سیرت کی کتابوں سے، کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے جب وہ باسکٹ میں ڈالے گئے تو ایسے گلگوتنے سے بچے تھے، خوبصورت سے، کہ ان کو دیکھتے سے ہی لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت جاگ جاتی تھی۔ تو اسی بنا پر حضرت آسیہ ان کی محبت میں بچے کو دیکھ کر وہ اتنا ان کی گرویدہ ہوئی کہ کہنے لگی کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور پھر فرعون بھی راضی ہو گیا ان کو رکھنے پر۔ اور ان کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ماشاءاللہ شروع سے ہی، مطلب بنی اسرائیل سے بھی ہم کو یہی پتہ چلتا ہے اسرائیلیہ سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وجیہن فی الدنیا، کہ وہ بھی بہت وجاہت میں بہت اعلیٰ تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اکرم وہاں گئے تھے معراج کے موقع پر، تو آپ نے آسمان پر جو کعبۃ اللہ ہے اس پر بیٹھے دیکھا، ٹیک لگایا ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت مشابہت میں میرے جیسے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جد اعلیٰ ہوتے ہیں، جو ہمارے پرانے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی شباہت بھی آگے کی پیڑھیوں میں آتی ہے، آگے کی نسلوں میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اپنی پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے، کچھ خاص بندوں کو ہی اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اور اب رسول اکرم پر وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، رسول اکرم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی یعنی خاتم النبیین تھے الحمدللہ۔ اور اب صرف آپ کے اس مشن کو کس کو آگے لے کر بڑھنا ہے؟ امت مسلمہ کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اکرم کا جو یہ کام تھا، مشن تھا، جو آپ اس قرآن، جو قرآن آپ پر نازل ہوا تھا اور آپ یہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، ہم اس کام کو اب آگے بڑھانے والے بنے، تاکہ ہم اس حدیث کے مصداق ہو سکے جس میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ تو ہم اس علم کے ورثے، جو علم کا ورثہ ہم کو ملا ہے، اس کو ہم آگے پہنچانے والے بنے انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔